رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے اشرائے فجر کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا يسر۔
بہار انقلاب،
آزاد، آزاد، آزاد،
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. عشر فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سامعین، ایران کا اسلامی انقلاب جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بابصیرت قیادت میں کامیاب ہوا، ایک روشنی کی مانند تھا جس کی کرنیں نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا نور پھیلا رہی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم پاکستان پر اسلامی انقلاب کے اثرات کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامن، 1947 میں پاکستان کے قیام کے آغاز سے ہی دونوں ممالک یعنی ایران اور پاکستان میں دینی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کی ترقی کو ترجیح دی گئی ہے. اس تناظر میں ایران کے اسلامی انقلاب کے پاکستان پر اثرات کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا سب سے زیادہ اثر مذہبی اور ثقافتی حوالے سے مرتب ہوا. ایران اور ایرانی عوام میں پاکستانی عوام کی دلچسپی ایک گہرا فکری اور ثقافتی پس منظر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اسلامی انقلاب کا سب سے زیادہ گہرا اثر ایک فطری امر تھا. ثقافتی اور مذہبی امور کے ماہر مولوی مفلح کہتے ہیں، ایران میں اسلامی انقلاب کی عظیم نعمتوں میں سے ایک اسلامی بیداری تھی، گو کہ پاکستانی عوام برطانوی استعمار کے خلاف جد و جہد کے دوران اسلامی بیداری سے ناشنا نہیں تھے، لیکن ایک مدت کے بعد ایران کے اسلامی انقلاب نے پاکستان میں اسلامی بیداری کو بہت زیادہ صورت دی اور اس ملک کے عوام میں اسلامی بیداری کو فروغ ملا، اور اسلامی احکامات کے نفاذ کے لیے انہیں ایک نیا حوصلہ اور عزم ملا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے معنوی رہبر جناب شیخ عبدالعزیز عودہ کا کہنا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے اثرات میں سب سے اہم اثر دنیا کے مختلف ممالک کے مسلمانوں میں بیداری آنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس انقلاب نے جوانوں کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا اور اسلامی تعلیمات سے ان کو آشنا کر دیا، اور مسلمانوں کے دلوں میں اس امید کو زندہ کر دیا کہ مسلمان دوبارہ سے کامیاب ہو کر اپنی پرانی عظمت اور جلال کو حاصل کرتے ہوئے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ، آتش کی نا تیری بنک گری برق بر، جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر۔ اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی فوق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن ناکار ہے۔
عاشق شور و جفا دشمن میرو وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں، فتنہ عالم ہے تو اس سے بڑا شر نہیں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
تو نے کیا ہے بلند نعرہ صدا جنگ کا، تو نے گھونٹا گلا امن کے آہنگ کا۔ مظہر شیطانیت دشمن انسانیت تیری سیاست میں ہے، جرم ہر ایک رنگ کا۔ قاتل و سرکش ہے تو باعث ظلمت ہے تو، نغمہ ابلیس ہے ساز تیرے چنگ کا۔ دشمن ملت ہے تو باعث ذلت ہے تو، سایہ وحشت ہے تو رہزن امت ہے تو۔
عاشق جور و جفا دشمن میں رو وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں، فتنہ عالم ہے تو سے بڑا شر نہیں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
سامعین، ایک مصری مفکر ڈاکٹر محمد غزالی کا بھی ماننا ہے کہ اسلامی بیداری ایک نیا لفظ ہے جو اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ایران سمیت تمام عالم اسلام میں پھیلا۔ پاکستان میں سنی اور شیعہ دونوں اسلامی انقلاب کی روشنی سے متاثر ہوئے، اور اس انقلاب کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کی اسلامی تحریکوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان کے دینی تحریکیں اور قائدین بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہوئیں، اور انہوں نے اس انقلاب کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان کا مذہبی ڈھانچہ مختلف گروہوں پر مشتمل ہے جو مذہبی سرگرمیوں کے علاوہ اقتدار کے حصول میں بھی کوشاں نظر آتا ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام یا اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو جماعتیں سرگرم عمل تھیں وہ بنیادی طور پر سنی جماعتیں ہیں۔ البتہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد اس سیاسی دھارے میں شیعہ مذہبی گروہ بھی شامل ہو گئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ان شیعہ گروہوں میں سے ایک تھا جو پاکستان کے سیاسی اور سماجی میدان میں داخل ہوا، اور پاکستان میں شیعوں کی ایک بڑی اکثریت کو اپنی پالیسیوں کے محور کے گرد جمع کرنے میں کامیاب ہوا۔
دریا اسنا، پاکستان کے مسلمان عوام نے رہبر معظم انقلاب اسلامی کا، جو اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر تھے، پاکستان کے دورے میں تاریخی استقبال کر کے اسلامی انقلاب کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ دوسری طرف سعودی عرب کی قیادت میں تکفیری وہابیت نے سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی جیسے دہشت گرد گروہوں کو تشکیل دے کر اسلامی گروہوں کے ساتھ ہماگیر فرقہ وارانہ لڑائی شروع کر دی۔ آج سب اس بات کو مانتے ہیں کہ دہشت گردانہ حملے اور دھماکے پاکستان میں ایران کے اسلامی انقلاب کے اثر و رسوخ کے خلاف تکفیری وہابی گروہوں کے جرائم کا حصہ تھے۔ تاہم پاکستان کے مسلمان عوام نے اسلامی انقلاب کی حمایت کرتے ہوئے ہمیشہ عملی طور پر یہ دکھا دیا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی اور انقلابی تعلیمات نفاذ اسلام کے لیے ہیں اور ان کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستانی عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر ثابت قدمی دکھائی اور خالص اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہے، اور تکفیری وہابیت کو مسترد کر کے عملی طور پر دکھا دیا کہ وہ فرقہ واریت اور مسلمانوں کے تفرقے اور اختلاف کے شدید مخالف ہیں۔ مزید برآں، ایران میں اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ہی پاکستان کے عوام، شیعہ اور سنی دونوں نے اپنے اتحاد و یکجہتی کو مضبوط کرتے ہوئے اور اسلامی انقلاب کی تعلیمات کے زیر اثر ایران کے ساتھ ہماگیر یکجہتی کا اظہار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف مزاحمت کے بلاک کی پے در پے فتوحات پاکستانی عوام سمیت مسلمانوں کی بھرپور حمایت کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ اسلامی انقلاب نے عملی طور پر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ عالم اسلام کا اتحاد اور یکجہتی چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں ہر منصوبے اور آئیڈیا کی حمایت کرتا ہے۔ سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کیا جا رہا ہے۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے، فولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ اللہ اکبر، ہمیں نہیں رہا بھائی، اللہ اکبر۔
بہت سخت اور آج بھی اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان
سامعین پاکستان کے عوام میں شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان یکجہتی اور بھائی چارہ مسلم اتحاد کی ایک طاقتور علامت ہے اور اسلامی انقلاب نے ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد کی حمایت کرتے ہوئے اسلامی معاشرے کے دشمنوں کی سازشوں کا ہر موقع پر فیصلہ کن جواب دیا ہے۔ انقلاب سے دنیا کس قدر متاثر ہوئی ہے اور اس کے لیے اس انقلاب کے ان تمام پہلوؤں کو پرکھنا ہوگا جو اس انقلاب کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار کے مالک ہیں۔ ان پہلوؤں میں سب سے زیادہ اہم اس انقلاب کے اہداف، آئیڈیولوجی، قیادت اور انقلاب میں شریک عوام ہیں۔ جس قدر انقلاب کا ہدف عالی ہو، معقول اور بلند و بالا آئیڈیولوجی کے تناظر میں ہو، ساتھ میں کسی بصیر اور خبیر لیڈر اور قیادت کے سائے تلے ہو اور لوگوں کی شرکت بھی اس میں چشمگیر ہو، تو ان چار اہم عناصر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انقلاب کی اہمیت اور تاثیر بہت زیادہ ہوگی، اور جس قدر ان چیزوں میں کمزوری نظر آ جائے، انقلاب کے اثرات بھی کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ دیر پا بھی نہیں ہو سکتے۔ سامعین، انہی چار چیزوں کو آخری صدیوں میں آنے والے دنیا کے اب تک کے چار اہم اور مشہور انقلابات، 1779 میں فرانس کا انقلاب، 1917 میں روس کا انقلاب، 1962 میں الجزائر کا انقلاب اور 1989 میں ایران کے اسلامی انقلاب میں مشاہدہ کرتے ہوئے انہی کو دنیا پر آنے والے اثرات اور انقلاب کی اہمیت اور برتری کے لیے معیار بنا سکتے ہیں۔
انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان چار عناصر کے تناظر میں دیکھا جائے اور دنیا کے دیگر انقلابات سے اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو اس کی برتری سب پر عیاں ہوگی۔ 2500 سالہ شہنشاہیت کے جبر و استحصال میں پسی ہوئی ایرانی عوام اپنے اسلامی اقدار کو دن دہاڑے پامال ہوتے دیکھ رہی تھی اور ہر کوئی جبر کو سہنے میں ہی نجات سمجھ رہا تھا۔ ایسے میں ایک بابصیر قیادت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آئی، جس نے نظریہ ولایت اور نظام ولایت فقیہ کے تحت عدالت اور مساوات کے قیام کو انقلاب کے اہداف میں سے قرار دیتے ہوئے تحریک کا آغاز کیا، تو ایرانی باشعور عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ندا پر یکسدا لبیک کہتے ہوئے قیمتی جان تک کی قربانیاں پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور یوں کئی سالوں کی مسلسل جد و جہد سے یہ اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ جیسے ہی ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو مختلف ممالک میں بھی اس کو آئیڈیل بناتے ہوئے چھوٹی بڑی تحریکیں شروع ہو گئیں، اور ہر شخص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آئیڈیل بنا کر انقلاب کا خواہاں نظر آیا۔ مسلم اقوام اگر اسلامی انقلاب کے ماڈل کو فالو کریں تو ان کے ممالک میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ اقوام بھی خود انحصاری کی پالیسی اپنا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہیں۔ اسلامی تہذیب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا ایسا مرکز بنانا ہوگا جہاں صرف اسلامی تہذیب کے احیاء کے لیے ہی کام کیا جا رہا ہو، جبکہ امت جنہیں اسلام کا مرکز سمجھتی ہے وہ تو یورپی فلسفے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گمراہی کے راستے کا انتخاب کر چکے ہیں۔ جب سرزمین حجاز پر بے حیائی اور بے راہ روی کے بادل چھائیں گے تو یقیناً امت کسی ایسی ریاست کی طرف دیکھے گی جس میں حقیقی اسلامی تہذیب ہوگی اور حقیقی خالص اسلام ملے گا۔ تو ایسی صورت میں صرف ایران ہی دکھائی دیتا ہے جس میں حقیقی اسلامی اقدار موجود ہیں۔ سامن، انہی رائس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید،
شهید در خون قلبیده.
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اشرائے فجر کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام آئینہ صحافت کا۔ اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں شائستہ دورانی کا ایک بار پھر سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیاں۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے، 27,365 فلسطینی شہید وزارت صحت۔ ممبئی میں گجرات پولیس نے اسلامی اسکالر مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کیا۔ مبینہ اشتعال انگیز تقریر کا معاملہ، گھاٹ کوپر تھانے کے باہر حامیوں کا ہجوم، رہائی کا کر رہے ہیں مطالبہ۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا دھنباد میں دوبارہ شروع، راہل گاندھی کی دیو گھر کے بابا بیدیاناتھ دھام میں پوجا، قبائلیوں کے حق کے لیے لڑنے کا عزم۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے مسودے کو اتراکھنڈ کابینہ کی منظوری، 6 فروری کو اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاری۔ آپ ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کا معاملہ، وزیر آتشی کو دہلی پولیس کا نوٹس۔ بریلی میں آوارہ مویشیوں کی دہشت، ایک ماہ میں سانڈوں کے حملے میں 4 کی موت۔ بی جے پی دہلی میں اتحاد سے متعلق بیانات دے کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اروند سنگھ لولی۔ سری لنکا کے ذریعے 23 ماہی گیر گرفتار، ماہی گیروں کی تنظیم کے انتخاب کے بائیکاٹ کی دھمکی۔ بی جے پی میں چلے جاؤ تو سارے خون معاف، میں جھکنے والا نہیں، کرائم برانچ کے نوٹس پر کیجریوال کا بیان۔ کولہاپور، غیر قانونی تعمیرات کا الزام، مدرسے کی عمارت منہدم۔ لکش تیرتھ کالونی میں الف انجمن مدرسے کی عمارت کے خلاف زعفرانی تنظیموں نے شکایت کی، میونسپل انتظامیہ کا انہدامی دستہ کارروائی کے لیے پہنچا، احتجاج کے سبب کارروائی مؤخر کی گئی، کاغذی کارروائی پر اجازت دیے جانے کی یقین دہانی پر، اور دوسرے دن مدرسہ انتظامیہ انہدام کے لیے راضی ہوا۔ یہ ایوان جمہوریت کا مندر نہیں ایک مہاراجہ کا دربار بنتا جا رہا ہے۔ لوک سبھا میں کانگریس لیڈر گورو گوگئی کا وزیر اعظم مودی پر شدید حملہ، ایوان میں ان کی آمد پر نعرہ بازی کا حوالہ دیا، اسپیکر اوم برلا تلملا اٹھے۔ گیان واپی مسجد میں پوجا کی اجازت کے خلاف جمعے کو بریلی میں احتجاجی مظاہرہ، مولانا توقیر رضا نے گرفتاری دینے کا اعلان کیا، ملک کے حالات پر اظہار تشویش، اڈوانی کو بھارت رتن پر بھی تنقید کی۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ ڈان کی سرخیاں۔ کندھ کوٹ، پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کے دوران فائرنگ کرنے والے 5 افراد گرفتار۔ چلی، جنگلات میں خوفناک آتش زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 112 ہو گئی، سینکڑوں افراد لاپتہ۔ لاہور میں بلاول کے ایک حلقے نے نون لیگ کی نیندیں حرام کر دی ہیں، پلوشہ خان۔ 9 فروری کا سورج نون لیگ کے لیے شکست کا ماتم لے کر آئے گا، ہمیں خدشہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ نہ ہو، رہنما پیپلز پارٹی۔ سیاسی جماعتوں کے منشور میں تعلیم سے متعلق وعدے کتنے حقیقت پسندانہ ہیں۔ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پی 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 اور جماعت اسلامی کے منشور میں جی ڈی پی پر تعلیم کے حکومتی اخراجات میں 4 سے 5% کا اضافہ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آج ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں خطرناک نمونیا سے مزید 2 بچے جاں بحق، پنجاب میں رواں سال نمونیا سے 318 اموات اور 20,872 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری، 24 گھنٹے میں مزید 127 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 27,365 ہو گئی، جبکہ 66,630 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری سے روک دیا۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ، طلبہ کا غزہ جنگ بندی کے لیے بھوک ہڑتال، نمیبیا کے صدر گین گوب انتقال کر گئے۔ اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں شیخ نعیم قاسم۔ عراق اور شام میں امریکی حملے، ننگی جارحیت ہے حماس۔ عراق اور شام کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر فضائی حملے۔ اقوام متحدہ کا رفع میں اسرائیلی فوجی آپریشن کے منصوبے پر تشویش کا اظہار۔ عراق اور شام میں امریکی فوج کے درجنوں حملے، کئی شہری جاں بحق۔ اور اب روزنامہ جنگ کی سرخیاں۔ گردشی قرضے پر نگراں حکومت کے منصوبے، آئی ایم ایف کو آج سے بریفنگ شروع۔ کوئٹہ، انتخابی اجتماعات پر پابندی، شہر میں خاتون خودکش حملہ آور کی اطلاع۔ نوشکی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے نزدیک دھماکہ۔ لندن، پاکستانی سپریم کورٹ کے جج سے پی ٹی آئی کے ایک گروپ کی بدتمیزی پارٹی کا اظہار لا تعلقی، مناظرہ ہو جائے گا۔ کل کی بارش سے کراچی اور لاہور کا موازنہ ہو گیا، شہباز شریف۔ غربت کا علم ہے، ملک خوشحال بنانے کے لیے کام کریں گے، آصف زرداری۔ 15 سال سے صوبے پر قابض پیپلز پارٹی نے کراچی کھنڈر بنا دیا، رابطہ کمیٹی۔ نواز شریف ہاریں گے تو کہیں گے مجھے کیوں بلایا، بیرسٹر گوہر۔ الیکشن جیتنے کے بعد اس بلدیاتی نظام کا خاتمہ کر دیں گے، ایم کیو ایم پاکستان۔ بنگلہ دیش والا رویہ ہمارے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، اختر مینگل۔ عراق پر امریکی حملوں میں مدد پر اردن کو سبسڈی پر تیل کی فراہمی بند کرنے کی تجویز۔ ایلن مسک اپنی کمیٹی کے ایگزیکٹوز کے ساتھ منشیات استعمال کرتے ہیں، امریکی اخبار کا انکشاف۔ اور سامعین، آخر میں روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے انتخابات میدان تیار۔ عام انتخابات کے التوا کے خدشات اگرچہ بالکل چھٹ چکے ہیں، تاہم دہشت گردی کے پے در پے واقعات کے پیش نظر ان کے پر امن ہونے اور ایک سیاسی جماعت کی جانب سے انتخابی مہم کے یکساں مواقع نہ ملنے کی شکایات کی بنا پر انتخابی عمل کی غیر جانبداری کے ساتھ پر امن تکمیل پر اندیشوں کا اظہار ضرور کیا جا رہا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و پارلیمانی امور مرتضی سولنگی کا ان اسباب کے باوجود گزشتہ روز غیر ملکی اور قومی میڈیا کو اس امر کا یقین دلانا امید افزا ہے کہ 8 فروری کو پر امن، آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کی تمام تیاریاں مکمل ہیں اور اس کے لیے تمام مطلوبہ وسائل دستیاب ہیں۔ انتخابی عمل کی مؤثر اور غیر جانبدارانہ نگرانی کے ضمن میں وفاقی وزیر کا یہ انکشاف اطمینان بخش ہے کہ یورپی یونین، کامن ویلتھ، روس، جاپان، جنوبی افریقہ، ملائیشیا، زمبابوے، ہالینڈ، ہنگری، سویڈن، آذربائیجان اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے 92 بین الاقوامی مبصر انتخابی عمل کی نگرانی کریں گے، جبکہ پولنگ کے دن امن و امان قائم رکھنے اور کسی بھی قسم کی تخریب کاری کو روکنے کا بھی مکمل بندوبست کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے بتایا کہ پولنگ اسٹیشنوں کو سے طرفہ سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، جس میں پہلی ذمہ داری پولیس کی ہے، جبکہ سول آرمڈ فورسز اور مسلح افواج سیکیورٹی کے دوسرے اور تیسرے درجے کے طور پر کام کریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ضرورت پڑنے پر مسلح افواج 10 منٹ سے بھی پہلے موقع پر پہنچ سکیں گی۔ انتخابی عمل کو امن و امان کے ساتھ مکمل کرنے کے یہ انتظامات خدا کرے کہ عملاً پوری طرح کاریگر ثابت ہوں اور پولنگ سے نتائج کے اعلان تک تمام مراحل بخیر خوبی پایائے تکمیل کو پہنچے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں اور انتخابی امیدوار بھی دھاندلی، لاقانونیت، تشدد اور اشتعال انگیزی سے اپنے کارکنوں کا بالاتر رہنا یقینی بنائیں۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی ان شکایات کا تعلق ہے کہ اسے یکساں مواقع فراہم نہیں کیے گئے اور اس کے کارکنوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے، تو اس پر نگراں وزیر اطلاعات کا موقف یہ تھا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات اور دیگر جرائم میں ملوث افراد کے سوا کسی اور کے ساتھ ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ عدالتی فیصلوں سے جن کا شکوہ کیا جاتا ہے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ بلا شبہ تحریک انصاف جیسی بڑی سیاسی جماعت کو اپنے انتخابی نشان سے محرومی اور دیگر مسائل کا سامنا ہونا افسوسناک ہے، لیکن یہ حقیقت بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ اس صورتحال کا بنیادی سبب اس کی اپنی قیادت کے مسلسل غلط رویے ہیں۔ تاہم تحریک انصاف بڑی عوامی حمایت رکھنے کے باعث اپنے غلط رویوں کی اصلاح کر کے مستقبل میں قومی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اس کا موقع اسے دیا جانا چاہیے اور خود اسے بھی اپنا کردار جمہوری روایات اور رویوں کی پاسداری کرتے ہوئے انجام دینا چاہیے۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہماری دوسری مجلس کے آخری پروگرام کا وقت آن پہنچا ہے، تو یہیں پر اپنی میزبان شائستہ درانی کو اجازت دیجیے اور آپ محترم سامعین سماعت فرمائیے ہمارا آخری پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں. میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی کاروان سراؤں کی خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے.
عزیز سامعین، ہم گزشتہ دو پروگراموں میں ایرانی کاروان سراؤں کا جائزہ لے چکے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ایرانی کاروان سراؤں کے فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں. کاروان سرا در حقیقت ایسی عمارت ہوتی ہے جس میں قافلوں اور کاروانوں کے رہنے کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے. کاروان سراؤں کے صحن سادہ ہوتے ہیں، ان کا باب داخلہ بڑا اور ہر طرح کی نقاشی سے آری اور سادہ ہوتا ہے. کاروان سراؤں میں باب داخلہ اور احاطے کے درمیان ایک دالان ہوتا ہے جس میں قوس مانند طاق بنے ہوتے ہیں. ماضی میں ان مقامات میں مسافروں کے آرام کرنے کے لیے کمرے، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے لیے استبل وغیرہ اور تاجروں کے سامان رکھنے کے لیے گودام بنے ہوتے تھے. ان کاروان سراؤں میں چند گھنٹوں سے چند دنوں تک رہنے کی اجازت ہوتی تھی، تاہم اس طرح کی تمام عمارتوں کو کاروان سرا نہیں کہا جاتا. یہ عمارتیں اپنی گوناگوں، افادیت اور کارکردگی کے پیش نظر مختلف ناموں سے یاد کی جاتی تھی. اس طرح کی عمارتوں کو کاربات، روبات، سابات اور خان جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا. سابات، جس کے معنی آرام گاہ کے ہیں، ایسی عمارت کو کہا جاتا تھا کہ جو استراحت و آرام کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا. سابات شہروں کے اندر اور باہر بنایا جاتا تھا اور آج کے مسافر خانوں جیسا ہوتا تھا. سابات میں کچھ چھوٹے کمرے، ایک عام ہال اور پانی کا حوض اور ٹینکی ہوتی تھی اور سابات تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے مناسب ہوتا تھا. ان عمارتوں میں 3 سے 7 انٹری گیٹ ہوتے تھے اور بعض اوقات احاطے میں ہی آرام کرنے کے لیے لکڑی کے بینچ بنے ہوتے تھے.
ربات راستے کے کناروں، خاص طور سے شہر سے باہر کے راستوں پر بنی عمارت کو کہا جاتا تھا جو کافی چوڑے ہوتے تھے. ربات میں متعدد کمرے اور زیادہ سہولیات ہوتی تھیں. ربات میں زیادہ سے زیادہ ایک روز رہائش اختیار کی جاتی تھی. جن عمارتوں کو ربات کہا جاتا تھا ان میں مسافروں کے لیے رہائش کے کافی انتظامات و وسائل ہوتے تھے. ربات میں حوض اور بڑے سوئمنگ پول ہوتے اور اس کے سرسبز و شاداب صحن مسافروں کی رہائش کو دلنشین بنا دیتے تھے. اکثر رباتوں میں نگرانی کے لیے متعدد برجیاں بنی ہوتی تھیں جن سے ان کی نگرانی و حفاظت کے امور انجام پاتے تھے. ربات کی چھتیں شیپدار یعنی ڈھلاندار ہوا کرتی تھیں اور انہیں محکم و مضبوط اینٹوں اور مٹیریل سے بنایا جاتا تھا. ایک فرانسیسی ایران شناس ربات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ربات ایک طرح سے قلعہ اور چھاؤنی ہوتا تھا کہ جو اسلامی ملکوں کے سرحدی علاقوں میں بنایا جاتا تھا اور یہ فوجی عمارت بھی شمار ہوتا تھا. ربات بتدریج قافلوں اور مسافروں کی آرام گاہ میں تبدیل ہو گیا اور اطراف کے لوگ خطرے کے موقع پر اس میں پناہ لیتے تھے. بڑی رباتوں کو کاروان سرا کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں دائرۃ المعارف لاروس میں لکھا ہے کہ مشرق وسطی میں ایسے مہمان خانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں جن میں مسافروں کے قافلے اور غیر ملکی ٹورس ٹھہرتے تھے.
اسلامی دور حکومت میں ربات کی تعمیر حکمرانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی تھی. خراسان عظمیٰ، شاہراہ ریشم اور مشرقی ایران کی تجارتی گزرگاہ کے عنوان سے راستوں اور سفر کے سلسلے میں بہت سے تاریخی آثار کا حامل ہے. خراسان عظمیٰ میں کاروان سراؤں کی تعداد 40 بتائی گئی ہے، جن میں بعض تو ویران ہو چکی ہیں، تاہم بعض کی تعمیر نو کر دی گئی ہے. ربات ماہی، ربات شرف، ربات زعفرانیہ، ربات مزینان، ربات شاہ عباس اور ربات قدم گائے خراسان کے علاقے کے اہم ترین ربات ہیں. ربات شرف شمال مشرقی ایران میں مشہد سرخس روڈ پر نیم بیابانی علاقے میں واقع ہے. اس کے ایوان کے قطبوں پر موجود مت کے پیش نظر یہ عمارت 508 ہجری قمری یعنی 1114 میں تعمیر کی گئی ہے. ربات شرق ایک بڑی کاروان سرا ہے جو 109x63 کے رقبے پر بنائی گئی ہے. اس میں 2 وسیع و عریض صحن اور بلند ایوان بنے ہوئے ہیں اور اس میں نماز خانہ، نگہبانوں کے کمرے، استبل، حجرے اور متعدد کمرے ہیں جو عمارتوں کی داخلی ڈیزائن میں ایرانی معماروں کی اپنی مثال آپ ذوق و سلیقے کی نشاندہی کرتا ہے. ایوانوں، طاقوں اور گنبدوں میں انٹرو یا آجری ڈیزائننگ اور مقرنس کے کام میں اختیار کیے جانے والے اصول اور ہمہ گیر تناسب کی پابندی ان عمارتوں کی جملہ خصوصیات ہیں. ایوانوں کے نیچے اور نمازیوں کی محرابوں میں چونے کے خوبصورت کام نے ان کاروان سراؤں کو سلجوقی دور کی گرانقدر عمارتوں کی فہرست میں قرار دے دیا ہے۔
سفری دور میں بڑی تعداد میں سیاح ایران آتے تھے اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس دور کی کاروان سراؤں کی نہایت خوبصورت تصویریں پیش اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرانسیسی سیاح تاورنیا، جس نے 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں عیسوی میں کئی بار ایران کا سفر کیا ہے، کاروان سراؤں کے بارے میں نہایت دلچسپ اطلاعات درج کی ہیں۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معمولاً تبریز سے اصفہان پہنچنے میں 24 دن لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن صاب العبور پہاڑیوں کو عبور کر لیا اور شاہ صفی کی بنوائی ہوئی ایک عظیم الشان کاروان سرا میں پہنچ گئے۔ میں نے اب تک اس سے بہتر کاروان سرا اور مہمان خانہ نہیں دیکھا۔ اس نے اس کاروان سرا کا دنیا کے دوسرے ملکوں کے کاروان سراؤں سے موازنہ کرتے ہوئے اسے عثمانی کاروان سراؤں سے زیادہ بہتر اسباب زندگی اور سہولیات کا حامل اور آرام دہ قرار دیا ہے۔ برطانوی میوزیم کے بارے میں موجود ایک خطی تومار میں ایرانی شہروں میں بنی ہوئی کاروان سراؤں کو قابل توجہ کہا گیا ہے۔ اس تومار میں اصفہان کے امام اسکوائر یا میدان نقش جہان کے اطراف میں موجود 40 کاروان سراؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مشیر الممالک کاروان سرا جنوبی ایران کے شہر برازجان کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ کاروان سرا 1250 ہجری قمری مطابق 1834 عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے اور اس میں استعمال ہونے والا اہم میٹیریل پتھر اور گارا ہے، اور اس کا فرش بڑے بڑے تراشیدہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور اس کی چھت پر بھی چوڑے چوڑے پتھر بچھائے گئے ہیں جس پر گرنے والا بارش کا پانی پتھر ہی کے بنے ہوئے پرنالوں اور ناودانوں سے عمارت کے باہر نکل جاتا ہے۔ کاروان سرا کے صحن باب داخلہ یا انٹری گیٹ میں لکڑی کا ایک بڑا دروازہ لگا ہوا ہے جس پر منبت کاری ہوئی ہے۔ اس عمارت کے دوسرے طبقے کے بڑے حصے پر چونے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور اس کی چھت گنبد مانند ہے جس میں معمولاً مالدار مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ حصہ شاہ نشین کے نام سے معروف ہے اور کاروان سرا کے باہری رخ پر ایک بڑی ٹیرس ہے۔ اس کاروان سرا میں 68 کمرے ہیں اور اس کے چاروں سمت میں اینٹوں کی بنی ہوئی 4 برجیاں ہیں۔ یہ عمارت پہلے کاروانوں کے آرام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور پھر فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گئی اور اس وقت اپنی تاریخی اہمیت و قیمت کی بنا پر خالی کرا لی گئی ہے اور اس کی مرمت و تعمیر نو کی جا رہی ہے۔
شہر اصفہان کے عظیم الشان فن تعمیر اور تاریخی آثار میں اسکول، بازار اور چہار باغ کے کنارے باقی بچی کاروان سرائیں اور بازار گوہر بے بہا کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہ عمارتیں 12ویں صدی عیسوی میں شاہ سلطان حسین صفوی کے حکم سے 16 سال کی مدت میں تعمیر کی گئی ہیں اور انہوں نے اسے اپنی ماں کو پیش کیا ہے۔ اس بنا پر اسے شاہ کی ماں کی کاروان سرا اور مدرسہ کہا جانے لگا۔ کاروان سرا کی تعمیر کا محرک مدرسے کے طالب علموں کی معاشی ضروریات پوری کرنا تھا۔ کاروان سرائے مادر شاہ کی عمارت 80 میٹر لمبے مربع شکل صحن پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر ضلع میں ایک ایوان ہے جس کے ساتھ ہی 2 طبقہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کاروان سرا کی قدر وسیع فضا اس بات کا باعث بنی کہ اس کی تعمیر نو کر کے اسے جدید طرز کے ایک ماڈرن ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ہوٹل عباسی کے نام سے معروف ہے جو کہ دنیا کا قدیمی ترین ہوٹل شمار ہوتا ہے۔ عباسی ہوٹل 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک روایتی حصہ اور ایک ماڈرن حصہ۔ اس کاروان سرا میں 600 افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے اور داخلی ڈیزائن اور یہ فن تعمیر کی تزئینات و آرائش کے لحاظ سے اپنی مثال آپ شمار ہوتی ہے۔ اس کے مرکزی صحن کی ڈیزائن چہار باغ کی طرز پر ہے جس کے ہر مرکزی حصے میں ایک آب نما یا پانی کا فوارہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کاروان سرا کے درمیان سے ایک نہر بھی نکالی گئی ہے جو باغ کی شادابی و تراوت کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہوٹل ایرانی فنکاروں اور معماروں کے ہاتھوں کا انمول نمونہ ہے اور اس کا ہر گوشہ حیرت انگیز ذوق و شوق کا عکاس ہے۔ اس کے 24 دروازے اور کھڑکیوں میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اس کی نقاشیاں قاجاری اور صفوی سب پر کی گئی ہیں اور اس پر چونے کا گوناگون کام اور آئینہ کاری کی گئی ہے، چنانچہ اس ہوٹل کی کوئی بھی جگہ تزئین و آرائش سے خالی نہیں ہے۔ عباسی ہوٹل میں موجود اسباب و وسائل نیز سہولیات جدید ترین عالمی معیارات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ورزشی کمپلیکس، ریسپشن ہال، قرآنی مخطوطوں کا میوزیم اور متعدد ریسٹورنٹ اس ہوٹل کی مختلف سہولیات کا ایک حصہ ہیں کہ جو کسی زمانے میں مشہور کاروان سرا رہا ہے۔ اس وقت عباسی ہوٹل پورے سال ہزاروں ملکیوں غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.